وعطف البيان يكون لمجرد التوضيح نحو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو للتوضيح مع المدح نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. توابع کے لانے میں کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں یہ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ توابع کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے ان غرضوں کے لیے جو ان توابع سے مقصود ہوتے ہیں، یعنی جو فائدہ توابع دیتے ہیں متکلم کی غرض بھی وہی ہو تو پھر وہ کس کے ساتھ اپنے کلام کو مقید کرے گا؟ توابع کے ساتھ. مثلا صفت جو ہے وہ تمیز کا فائدہ دیتی ہے، یعنی دو چیزوں میں امتیاز کر دیتی ہے، ان کو جدا کر دیتی ہے ایک دوسرے سے. تو اگر متکلم کی غرض بھی تمیز ہو تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے کلام کو صفت کے ساتھ مقید کرنا پڑے گا. اور پھر صفت کے اور بھی کئی فائدے ذکر ہوئے تھے کہ صفت جو ہے کبھی کشف معنی کے لیے آئے گی، یعنی موصوف کے معنی کو کھول کر بیان کر دے گی، اور اسے صفت کاشفہ کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی آپ نے پڑھا کہ صفت کبھی کبھار تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی وہی معنی جو موصوف کا ہوتا ہے اسی معنی کو آ کر پختہ کر دیتی ہے بھائی. اور اسی طرح کبھی صفت مدہ یا ضم کے لیے بھی آئے گی، یا اسی طرح ترحم کے لیے آئے گی بھائی. اور مدہ اور ضم اور ترحم جو ہے یہ بعض اوقات ایک لفظ کو وصفیت سے کاٹ کر مدہ ضم یا ترحم کے لیے اس پر رفع یا نصب بھی پڑا جاتا ہے کلام عرب کے اندر بھائی. جبکہ یہ بھی آپ نے پڑھا کہ نکرہ میں جو صفت آتی ہے وہ تخصیص کے لیے ہوتی ہے. کس لیے؟ وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے بھائی تخصیص. اور تخصیص کا ایک معنی میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ تخصیص کسے کہتے ہیں، کہ مذکور کے لیے اگر ایک چیز کو ثابت کیا جائے تو باقیوں سے اس کی نفی ہو، اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی کی جائے تو باقیوں کے لیے اس کا اثبات ہو. یہ بھی تخصیص ہے، لیکن یہ تخصیص یہاں نہیں مراد، بلکہ نکرہ کے اندر صفت تخصیص کے لیے آتی ہے. اس تخصیص سے مراد ہے دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا بھائی، یا ان کو کیا کرنا؟ کم کرنا. تو بعض صورتوں میں دیگر احتمالات کم ہو جاتے ہیں نکرہ کے صفت لانے سے، اور بعض صورتوں میں احتمالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں. آج آخر بیان لانے میں کیا کیا نکات ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لانے کے کیا فائدے ہیں. کہتے ہیں وعطف البیان یکون لمجرد التوضیح، کہ آخر بیان جو ہے وہ صرف توضیح کے لیے ہوگا. اور آگے آ رہا ہے اول التوضیح مع المدح، یا توضیح کے ساتھ ساتھ مدح کے لیے، یعنی عطف بیان جب لایا جائے تو کبھی اس کے لیے مقصود صرف توضیح ہوگی. یاد رکھیے عطف بیان اقسم باللہ ابو حفص عمر، اس میں اس جملے میں عمر لفظ عمر جو آیا یہ ہے عطف بیان، اور ابو حفص جو اس سے ماقبل میں آیا اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ. کیا کہتے ہیں؟ معطوف. تو عطف بیان جس لفظ کا ہو اس لفظ کو معطوف علیہ کہتے ہیں. تو یہ عمر کس کی وضاحت کر رہا ہے؟ ابو حفص کی وضاحت کر رہا ہے. تو ابو حفص کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ. تو یہ جو عطف بیان لایا جاتا ہے کبھی اس کے ذریعے صرف معطوف علیہ کی وضاحت مقصود ہوتی ہے، کہ اس کی وضاحت ہو جائے کہ کون مراد ہے اس سے، کیا معنی ہے اس کا. اور کبھی کبھار عطف بیان کے ذریعے معطوف علیہ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی مدہ اور اس کی تعریف بھی مقصود ہوگی بھائی. تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کس کے اندر؟ عطف بیان. تو کہتے ہیں وعطف البیان یکون لمجرد التوضیح، اور عطف بیان جو ہے وہ صرف توضیح کے لیے ہوگا. نحو مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم خالی ہے خدا کی ابو حفص عمر نے. اب دیکھیے ابو حفص عمر بھائی، یہ ابو حفص کنیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی، لیکن یہ کنیت زیادہ مشہور نہیں، زیادہ مشہور نہیں. تو اگر صرف یہ کہا جائے اقسم باللہ ابو حفص، قسم خالی ہے کس نے؟ ابو حفص نے، تو پتہ نہیں چلتا کہ کون مراد ہیں اس سے. تو لہذا وضاحت کے لیے متکلم نے کیا کیا، ابو حفص کے ساتھ ان کا نام عمر بڑھا دیا جس سے وہ مشہور ہیں بھائی. اب پتہ چل گیا کہ ابو حفص سے کون مراد ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں بھائی. تو یہ ایک دیہاتی آیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے اونٹنی وغیرہ مانگی کہ میں دور رہتا ہوں اور میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ زخمی ہے، تو اب میرے لیے واپس جانا مشکل ہے، آپ مجھے بیت المال میں سے ایک اونٹنی عنایت فرما دیجیے اور سامان وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو پھر وہ چل پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں شہر سے باہر پھر بعد میں یا خود دیکھنے گئے ہوں گے. تو وہ شخص جو ہے وہ دیہاتی جو تھا وہ کچھ اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا، شاید حضرت عمر کو اس نے دیکھ لیا ہو اس لیے بھی وہ اشعار پڑے ہوں تو انہوں نے سن لیے. ان اشعار میں اس نے یہ لفظ کہے اقسم باللہ ابو حفص عمر، کہ ابو حفص عمر نے کیا کیا ہے، خدا کی قسم کھا لی ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم یعنی تمہاری اونٹنی وغیرہ زخمی نہیں ہے بھائی. حالانکہ جب حضرت عمر نے دیکھا واقعی اس کی اونٹنی زخمی تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت عمر نے اس کو پھر بیت المال سے اونٹنی بھی دی اور سفر کا خرچ وغیرہ بھی اس کو عنایت فرمایا بھائی. جی تو یہ اس سے بطور مثال کے ذکر کیا کہ یہاں عمر لفظ جو آیا یہ عطف بیان ہے ابو حفص کے لیے. اول توضیح مع المدح، یا عطف بیان کس لیے ہوگا؟ توضیح کے ساتھ ساتھ مدح کے لیے بھی ہوگا بھائی، یعنی اس میں وضاحت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مدح بھی ہوگی بھائی. نحو مثال کے طور پر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، بنایا اللہ تعالی نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا سبب، لوگوں کے لیے کھڑا ہونے کا سبب. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ بزرگی والا گھر ہے، جو کہ حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا ہے. تو دیکھیے یہاں پر الکعبتا یہ ہے معطوف علیہ، اور البیت الحرام یہ کیا ہے؟ عطف بیان. تو یہاں عطف بیان وضاحت کے ساتھ ساتھ مدہ کا بھی فائدہ دے رہا ہے کہ یہ کعبہ جو ہے وہ کس قسم کا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، بزرگی والا گھر ہے، قابل حرمت ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ قابل حرمت ہے، قابل احترام ہے. یعنی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا اللہ نے کعبہ کو جو بزرگی والا گھر ہے قیام کا سبب لوگوں کے لیے. وَيَكْفِي فِي التَّوْضِيحِ أَنْ يُوَضِّحَ الثَّانِي الْأَوَّلَ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْضَحَ مِنْهُ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ. بھئی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تو بتلا دیا کہ عطف بیان کس لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف علیہ کے ساتھ جب عطف بیان آتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے. تو اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے معطوف علیہ جو ہوتا ہے اس میں اتنی وضاحت نہیں ہوتی اور عطف بیان میں کیا ہوتی ہے، زیادہ وضاحت ہوتی ہے. معلوم ہوا عطف بیان کا ہمیشہ زیادہ واضح ہونا ضروری ہے، کس کے مقابلے میں؟ معطوف علیہ کے مقابلے میں. یہ تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ عطف بیان وہ معطوف علیہ سے زیادہ واضح ہو، بلکہ دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہے بھائی. دونوں کے ملنے سے وضاحت ہو جائے تو یہ کافی ہے. ہو سکتا ہے دونوں وضاحت کے اندر برابر ہوں لیکن جب دونوں مل گئے پھر پوری طرح وضاحت ہو گئی تو یہ بات کافی ہے عطف بیان کے لیے بھائی، یعنی اس کا زیادہ واضح ہونا ضروری نہیں. مثلا دیکھیے بھائی، مثال سے وضاحت ہوگی. آپ کے تین ساتھی ہیں، دو کا نام زید ہے، ایک کا نام خالد ہے. دو ساتھیوں کا کیا نام؟ زید، اور ایک کا نام خالد. اور ان تین میں سے دو کی کنیت ابو بکر ہے اور ایک کی کنیت مثلا ابو حفص ہے. تو ایک زید جو ہے اس کی کنیت ہے ابو حفص، اور ایک زید کی کنیت ابو بکر ہے، جبکہ خالد کی کنیت بھی ابو بکر. تو ساتھی، دو ساتھیوں کے نام کیا ہیں؟ زید، تیسرے کا خالد. ایک زید کی کنیت کیا؟ ابو حفص. دوسرے زید اور خالد دونوں کی کنیت کیا؟ ابو بکر. اب دیکھیے مثلا آپ سے میں کہتا ہوں جاءنی ابو بکر، کچھ پتا چلا آپ کو کہ زید مراد ہے یا خالد مراد ہے؟ آپ کو پتا نہیں چلا. اچھا، اس کے بجائے اگر صرف میں یہ کہوں جاءنی زیدن، کچھ پتا چلا آپ کو کون سا والا زید آیا ہے؟ یہاں بھی پتا نہیں چلا. لیکن اگر میں ساتھ کنیت ملا کر کہوں جاءنی ابو بکر، ابو بکر زیدن، بھائی کون آیا میرے پاس؟ ابو بکر زید آیا. اب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ والا زید مراد ہے جس کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے. وہ والا زید مراد نہیں جس کی کنیت ابو حفص ہے. تو دیکھیے دونوں برابر تھے، معطوفن علیہ بھی دو پر صادق آ رہا تھا اور عطف بیان بھی کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ دو پر. لیکن جب دونوں مل گئے اب وضاحت ہو گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. یہ مانا ہے وَيَكْفِي فِي التَّوْضِيحِ أَن يُوَضِّحَ الثَّانِي الْأَوَّلَ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ، اور کافی ہے وضاحت کرنے میں یہ کہ وضاحت کرے دوسرا والا، یعنی کون دوسرا کون ہے؟ عطف بیان، کہ وہ وضاحت کرے الاولا پہلے کی، پہلا کون؟ معطوف علیہ. تو کہتے ہیں ویکفی فی توضیح، اور وضاحت کرنے میں یہ بات کافی ہے کہ دوسرا والا یعنی عطف بیان وہ وضاحت کرے پہلے والے یعنی معطوف علیہ کے عند الاجتماع، کس وقت؟ اجتماع کے وقت، یعنی جب دونوں اکٹھے ہو جائیں. وان لم یکن اوضح منہ عند الانفراد، اگرچہ یہ اس سے زیادہ واضح نہ ہو اکیلے ہوتے ہوئے، اگرچہ عطف بیان اکیلا معطوف علیہ سے زیادہ واضح نہ ہو، معطوف علیہ بھی کتنے پر صادق آ رہا تھا؟ دو پر، اور عطف بیان بھی اکیلا کتنے پر صادق آ رہا ہے؟ دو پر. تو اکیلے ہونے کی حالت میں تو عطف بیان زیادہ واضح نہیں ہے، کس کے مقابلے میں؟ معطوف علیہ کے مقابلے میں. لیکن جب دونوں مل گئے تو کیا حاصل ہو گئی؟ وضاحت ہو گئی. بھائی یہ مانا و علم یقن اوزح من ہو اندل انفرادی، اگرچہ عطف بیان زیادہ واضح نہ ہو معطوف علیہ سے اکیلے ہوتے ہوئے، کا علی زین العابدین والعسجد الذهبی، کا علی زین العابدین والعسجد الذهبی. بھائی یہ علی زین العابدین مبتدا خبر نہ سمجھنا بھائی، کہ علی ہے مبتدا، زین العابدین کیا ہے اس کی خبر، بلکہ یہ بات چل رہی ہے عطف بیان کی. تو یہاں علی ہے معطوف علیہ اور زین العابدین کیا ہے؟ عطف بیان. اسی طرح والعسجد الذهبی، اسجد کیا ہے؟ معطوف علیہ، اور الذهب کیا ہے؟ عطف بیان ہے. تو یہ مثلا ایک جملے کا جز ہیں، جملے کے اندر یہ آ رہے تھے. مثلا کلام کیا تھا؟ جاءنی علی زین العابدین، جاءنی علی زین العابدین. تو اور اسی طرح العسجد الذهب، اس کو بھی کسی جملے میں مثلا لے جائیں، کیا جملہ تھا؟ اخذت العسجد الذهب. تو عسجد سونے کو کہتے ہیں، الذهب نے آ کر بیان کر دیا اس کو بھائی، تو عسجد ہوا معطوف علیہ اور الذهب کیا ہے؟ سونا بھائی، سونا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عسجد کا معنی بھی سونا ہے بھائی، وہ سونا جو دھات ہے، قیمتی دھات، سونا اور چاندی. تو یہ عطف بیان ہے. وعطف النسق یکون للاغراض التي تؤديها احرف العطف. بھائی اب عطف النسق کا بیان آیا، توابع کا بیان چل رہا ہے نا، توابع کئی چیزیں میں نے ذکر کیا تھا کل کے سبق میں کہ صفت بھی کیا ہے توابع میں سے ہے, اور اسی طرح بدل بھی کس میں سے ہے توابع میں سے ہے, اور اسی طرح عطف بیان بھی کس میں سے توابع میں سے, اور اسی طرح معطوف یہ بھی کس میں سے ہے توابع. تو یہ وہی معطوف کا ذکر آیا. یہ جو عطف ہوتا ہے حروف کے ذریعے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق. نسق کا معنی ہے ترتیب. بھائی ترتیب, تو ان کو ان حروف کو حروف نسق بھی کہتے ہیں. یہ جو حروف عطف کا فائدہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف نسق. بھائی نسق کا معنی ہے ترتیب. چونکہ ان میں سے بعض لفظ وہ ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں تو سب کا نام ہی حروف نسق رکھ دیا. بھائی جیسے فا ترتیب کا فائدہ دیتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر, آیا میرے پاس زید, پھر کون آیا؟ عمر. تو یہ فا نے ترتیب کا فائدہ دیا, معلوم ہوا زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے فوراً بعد آیا ہے, تو یہ فائدہ فا نے دیا ترتیب کا. اسی طرح ثم ہے وہ بھی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. جاءنی زید ثم عمر, میرے پاس زید آیا پھر کون آیا؟ عمر آیا, معلوم ہو زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے بعد آیا ہے, یہ ثم نے فائدہ دیا. اس کے بجائے اگر واو ہوتا پھر یہ پتا نہ چلتا جاءنی زید و عمر, اس کا کیا معنی ہے؟ میرے پاس زید آیا اور عمر. اب اس میں زید کا لفظ پہلے ہے جملے کے اندر اور عمر کا لفظ جملے میں مؤخر ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا. ہاں اس نے صرف اتنا بتایا کہ آیا زید بھی ہے اور آیا عمر بھی. چاہے زید پہلے آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر, چاہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر, چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر, کیونکہ وہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جمع کا فائدہ دیتا ہے, یعنی دونوں کو حکم میں جمع کر دیتا ہے. یعنی آنے کا حکم جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے. تو چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. لیکن فا جب آئے گی تو وہ فا کا ما قبل اور ما بعد اس میں ترتیب ہوگی. جو فا سے ما قبل ہوگا وہ پہلے ہوگا, جو فا کے بعد ہوگا وہ بعد. جاءنی زید فا عمر, تو زید ہے فا سے پہلے اور عمر ہے فا کے بعد, تو ترتیب میں بھی اسی طرح ہوگا. معلوم وہ زید پہلے آیا ہے اور عمر اس کے بعد. ثم میں بھی اسی طرح ہے جاءنی زید ثم عمر, تو یہ بھی ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ فا کے اندر ترتیب ہوتی ہے لیکن درمیان میں مہلت نہیں ہوتی. جاءنی زید فا عمر, اس کا معنی ہے زید آیا اس کے فوراً بعد کون آ گیا؟ عمر آ گیا. جاءنی زید فا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں اصول فقہ وغیرہ میں کہ تعقیب مع الوصل کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ تعقیب مع الوصل, تعقیب ایک چیز کا دوسری کے پیچھے لانا, یعنی ایک چیز دوسری کے بعد ہے. یہاں پر بھی جاءنی زید فا عمر, یہ عمر کیا ہے؟ زید کے بعد ہے. اور تعقیب مع الوصل, وصل کا کیا معنی؟ صاد کے ساتھ وصل, ملا ہونا, یعنی زید کے آنے کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے, یعنی اس کے فوراً بعد ہی ہے عمر کا آنا. یعنی زید کے آتے ہی فوراً کون آ گیا تھا؟ عمر آ گیا. اور یہ فوراً کا یہ معنی نہ سمجھنا کہ ادھر زید داخل ہوا کمرے میں ساتھ ہی پیچھے فوراً عمر بھی داخل ہو گیا, آپ کہیں اب فا استعمال کریں گے. نہیں نہیں, اگر فرق بھی ہے کچھ وقت بھی ہے, زید ابھی آیا عمر آدھے پونے گھنٹے بعد آ گیا, عمر آدھے پونے گھنٹے بعد آیا, پھر بھی آپ فا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا دار و مدار عرف پر ہے. کس پر ہے؟ عرف, عام لوگوں پر ہے. یعنی عرف میں عام لوگوں میں اس کو زیادہ دیر سمجھا ہی نہیں جاتا. تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے, جہاں پر جتنی دیر کو زیادہ نہ سمجھا جائے وہاں پر فا استعمال کریں گے, اور جہاں پر وقت کو زیادہ سمجھا جائے وہاں پر فا کے بجائے کیا استعمال کریں گے؟ ثم استعمال کریں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تو یہ عرف کے اعتبار سے ہے، عرف میں جس کو تاخیر سمجھا جائے وہاں فا نہیں استعمال کریں گے بلکہ ثم استعمال کریں گے، اور جس چیز کو عرف میں یعنی عام لوگوں میں جلدی سمجھا جائے وہاں ثم کے بجائے فا استعمال کریں گے۔ تو کہتے ہیں وعطف النفق یکون للاغراض التي تؤديها احرف العطف، اور عطف النفق بھائی یکون یہ ان غرضوں کے لیے ہوگا جن کو حروف عطف ادا کرتے ہیں، وہ غرضیں جن کو کون ادا کرتے ہیں، حروف یعنی حروف عطف جس معنی کو ادا کرتے ہیں اس کے لیے عطف نفق کیا جائے گا، یعنی حروف عاطفہ کو استعمال کیا جائے گا۔ بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں؟ عطف نفق اسے کہتے ہیں، یہ جو عطف کیا جاتا ہے حروف کے ذریعے اس کو کیا کہتے ہیں، عطف نفق کہتے ہیں۔ جاءنی زید و عمرو، جاءنی زید فعمرو، جاءنی زید ثم عمرو، یہ جو عطف کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، عطف نفق کہتے ہیں۔ اور نفق کا کیا معنی ہے، ترتیب۔ تو یہ بھی بعض صورتوں میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، ترتیب کا، جیسے فا ہے ثم ہے اسی طرح حتی ہے، تو یہ ترتیب کا فائدہ بعض صورتوں میں دیتے ہیں۔ تو سارے کا نام ہی کیا رکھ دیا، عطف نفق رکھ دیا گیا بھائی۔ تو یہ کس لیے ہوگا، کہتے ہیں للاغراض التي تؤديها احرف العطف، یہ ان غرضوں کے لیے ہوگا جن کو حروف عطف ادا کرتے ہیں، یعنی وہ غرض ہیں جو حروف عطف جس معنی کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلا فا کس لیے آتی ہے، تعقیب مع الوصل کے لیے، تو اگر آپ یہ اپنے کلام میں تعقیب مع الوصل کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو فا استعمال کیجئے۔ ثم آتا ہے تعقیب مع التراخی کے لیے، تو اگر آپ اپنے کلام میں تعقیب مع التراخی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی غرض ہے، تو اس کا فائدہ تو ثم دیتا ہے، تو آپ کو کیا استعمال کرنا پڑے گا، ثم استعمال کرنا پڑے گا بھائی۔ یہ معنی ہے کہ ترتیبی، جیسے کہ ترتیب ہے مع التعقیب، ساتھ پیچھے لانے کے، یعنی کہ ایک چیز دوسری کے عقب میں آئی، ایک چیز دوسری کے پیچھے آئی۔ فی الفائی کس کے اندر ہوگا، یہ فا کے اندر ہوگا، جاءنی زید فعمر، تو یہ معلوم ہوا کہ عمر جو ہے زید کے بعد آیا ہے۔ ومع التراخی، اور تراخی کے ساتھ ہوگا، فی ثم کس کے اندر، ثم تراخی یعنی تاخیر کے ساتھ، کچھ مؤخر ہوگا۔ تو فا جہاں پر آپ فا استعمال کریں وہاں معلوم ہوا بعد والا بعد میں ہے لیکن فوراً ہی ہے، درمیان میں مہلت اور وقت نہیں، اور جہاں پر مہلت ہے کچھ تاخیر ہے، بعد والا ہے تو بعد میں لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ ہے، تو وہاں کیا استعمال کریں گے، ثم۔ مثلا زید آیا، اس کے فوراً بعد ہی کون آ گیا تھا، عمر، تو کہیں گے جاءنی زید فعمر۔ اور اگر زید کے تھوڑی دیر بعد جا کر پھر عمر آیا تو اب کچھ تاخیر ہو گئی ہے، تو اب فا نہیں استعمال کریں گے بلکہ کیا استعمال کریں گے، ثم۔ تو یوں کہیں گے جاءنی زید ثم عمر۔ صورت سمجھ بھی آ رہی ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا جلدی کس کو کہیں گے اور تاخیر کس کو کہیں گے، اس کا دار و مدار کس پر ہے، عرف پر ہے، لوگوں پر ہے، یعنی جس کو لوگ جلدی سمجھتے ہوں تو وہ جلدی ہوگا، چاہے گھنٹہ گزر گیا، چاہے دو گھنٹے گزر گئے، چاہے تین گھنٹے گزر گئے، چاہے ایک دن گزر گیا پورا، لیکن اگر اس کو جلدی سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر کیا استعمال کریں گے، فا۔ اور اگر عام لوگوں میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، تاخیر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر ثم استعمال کریں گے۔ کا ترتیبی مع تعقیب فی الفائی، جیسے ترتیب ہے تعقیب کے ساتھ، تعقیب کا کیا معنی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا، اس کے عقب میں لانا، فی الفائی یہ کس میں ہوگا، فا میں۔ ومع تراخی فی ثم، اور تراخی یعنی تاخیر کے ساتھ ہوگا، کس کے اندر، ثم میں۔ یہ تھے عطف نسق کے کچھ فائدے بھائی۔ والبدل یکون لزیادت التقریر والایضاح، اور بدل جو ہوتا ہے وہ زیادت تقریر اور زیادت ایضاح کے لیے ہوتا ہے، یعنی زیادہ پختہ کرنے کے لیے۔ تقریر کا معنی پکا کرنا، تقریر کا کیا معنی، قرر یقرر تقریرا، ایک چیز کو پختہ کرنا، پکا کرنا۔ تو لزیادت التقریر والایضاح، ای لزیادت الایضاح، زیادہ تقریر کے لیے، زیادہ پختہ کرنے کے لیے اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے کس کو لاتے ہیں، بدل کو۔ بھائی دیکھیے، جاءنی علی اخوک، میرے پاس علی آیا، یعنی کہ آپ کا بھائی، جاءنی علی اخو، میرے پاس علی آیا آپ کا بھائی. اب یہ اخو کا یہ بدل ہے علی سے، اخو کا یہ کیا ہے؟ بدل ہے علی سے، علی سے. اور یہ اسی علی کو زیادہ پکا کر رہا ہے اور اس کی زیادہ وضاحت کر رہا ہے. علی سے کون مراد؟ مخاطب جو ہے اس کا بھائی ہے، تو یہ اخو کا آپ کا بھائی، یہ لفظ کیا کر رہا ہے؟ اسی علی کی زیادہ. علی کا لفظ خود بھی واضح تھا، پتہ چل گیا تھا کہ کون مراد ہے جب میں نے کہا جاءنی علی، یون مخاطب کا بھائی مراد ہے، لیکن اخو کا کہ اخو کا یہ لفظ لا کر یہ بدل ہے، اس کو لا کر میں نے اور زیادہ وضاحت کر دی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فرق یہ ہے، اچھے بیان وہ بھی وضاحت کے لیے آتا ہے اور بدل اس سے بھی زیادہ وضاحت ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اچھے بیان میں، اچھے بیان میں مقصود جو ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، اور ما بعد کو صرف وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے. یعنی معطوف علیہ مقصود ہوتا ہے، اور اچھے بیان کو کس لیے لاتے ہیں؟ وضاحت کے لیے. جبکہ بدل کے اندر بدل مقصود ہوتا ہے، اور جو ما قبل میں لائے یعنی مبدل من ہو، وہ اس کو صرف تمہید کے طور پر لائے ہیں. کس لیے؟ تمہید کے طور پر لائے ہیں. شروع میں ویسے ذکر کر دیا اس کو بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ کیا فرق ہے آتف بیان اور بدل میں؟ آتف بیان میں اول مقصود ہوتا ہے. اول کون ہے؟ معطوف علیہ. اور ثانی کون ہے؟ آتف بیان. اور بدل میں اول کون ہے؟ مبدل منہ. مبدل منہ جو پہلے ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ بدل. تو آتف بیان اور معطوف علیہ، ان دونوں میں سے معطوف علیہ مقصود ہوا کرتا ہے، اور آتف بیان کو کس لیے لاتے ہیں، یعنی دوسرے کو کس لیے لاتے ہیں؟ پہلے کی وضاحت کے لیے. جبکہ بدل اور مبدل منہ میں سے مقصود ہی بدل ہوتا ہے، دوسرا والا مقصود ہوتا ہے، اور جو پہلا ہے یعنی مبدل منہ، اس کو صرف کس لیے ذکر کیا جاتا ہے؟ بطور تمہید کے طور پر. ابتدا میں اس کو ویسے تمہید کے طور پر ذکر کرتے ہیں، اور پھر فوراً ہی بدل آ جاتا ہے جو مقصود ہوتا ہے. اور یہ بات تو ظاہر ہے، ایک چیز کی پہلے تمہید باندھی جائے اور پھر اس کے ذکر کیا جائے تو زیادہ وضاحت حاصل ہوگی، وہ چیز اور زیادہ پکی اور مضبوط ہو جائے گی بھائی. پھر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ بدل جو ہے وہ چار قسم پر ہے بھائی. نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بدل کتنے قسم پر؟ چار. ایک بدل الکل ہے، ایک بدل البعض ہے، ایک بدل الاستعمال ہے، اور ایک بدل الغلط ہے. ایک کیا ہے بدل ال، کون کون سے بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار. نمبر ایک بدل الکل، نمبر دو بدل البعض، اور نمبر تین بدل الاستعمال، اور نمبر چار بدل الغلط. بھائی تو بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ معنی آسان ہے، جس میں بدل اور مبدل منہ دونوں ایک ہی ذات پر صادق آ رہے ہوں پوری طرح. جیسے علی اور اخو کا ابھی میں نے مثال ذکر کی، علی سے کون مراد ہے؟ وہی آپ کا بھائی. اخو کا سے بھی وہی علی مراد ہے، اور علی سے بھی کیا مراد ہے؟ اخو کا آپ کا بھائی. تو دونوں ایک ہی ذات پر پورے طور پر صادق آ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل. یعنی ثانی بھی اول کا کل ہی ہو، ثانی بھی کیا ہو؟ اول کا کل ہی ہو جی. اور بدل البعض میں ثانی اول کا جز ہوگا. ثانی کیا ہوگا؟ اول کا جز ہوگا. جا انل قوم اکثر، میرے پاس وہ لوگ آئے ان میں سے اکثر. بھائی ان میں سے اکثر، اب مثلا وہ قوم والے ہیں دس افراد، دس افراد، اور اکثر مثلا آٹھ افراد آ گئے، تو یہ آٹھ اس دس کا کل ہیں یا جز ہیں؟ جز ہیں. تو یہاں بدل البعض میں ثانی کیا ہوگا؟ اول کا جز ہوگا. اور بدل الاستعمال میں جو ثانی ہوگا یعنی بدل، وہ اول کا نہ کل ہوگا نہ جز ہوگا، ہاں اس سے تعلق ہوگا اس کا، ثانی کیا ہوگا؟ اول کا نہ کل ہوگا نہ جز ہوگا بلکہ اس کے ساتھ تعلق ہوگا اس کا. مثلا اس کی نحو میں آپ نے مثال پڑھی ہے, سلیبا زید صوبہ, چھینا گیا زید کو صوبہ یعنی اس کے کپڑوں کو. سلیبا سین کے ساتھ, سلیبا چھینا گیا کس کو؟ زید کو. صوبہ یعنی اس کے کپڑوں کو. اب یہ صوبہ یہ بدل الاستعمال ہے کس سے؟ زید سے. زید ہوا مبدل منہ اور صوبہ کیا ہے؟ بدل الاستعمال. اور بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں؟ کہ ثانی یعنی صوبہ. یہ اول جو ہے کون ہے؟ اول زید, نہ اس کا کل ہے زید کے کپڑے, یہ زید کا کل بھی نہیں, اور نہ اس کا جز ہے, اس کا جز بھی نہیں, کیونکہ زید کی حقیقت تو کیا ہے؟ حیوان ناطق, اس میں کوئی صوب داخل ہے, کپڑا اس میں داخل ہے اس کی حقیقت میں, تو لہذا معلوم ہوا یہ بدل الکل بھی نہیں, یہ بدل الباز بھی نہیں, بلکہ یہ کیا ہے؟ بدل الاستعمال ہے بھائی. اور بدل الغلط وہ جس میں اول کو انسان نے ذکر کر دیا تھا غلطی سے, تو غلطی کی وجہ سے ایک لفظ زبان پر آ گیا, اگلے لفظ میں آپ اس کی تصحیح کر دیتے ہیں. مثلا آپ مجھے کہنا چاہتے تھے کہ میرے پاس عمر آیا ہے, آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ عمر. لیکن جلدی میں آپ کیا بیٹھے؟ جا انی زیدن. جیسے زید کا لفظ ادا کرتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں آیا یہ میں نے کیا کہہ دیا, اگلے لمحے میں آپ اس کی اصلاح کر کے صحیح لفظ عمر لے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں جا انی زیدن عمر. زید کہتے ہی آپ کو احساس ہوا کہ کیا کہ میں تو غلط کہہ بیٹھا ہوں, تو کہنا تھا جا انی عمر, تو آپ تو یوں کہ آپ نے یوں پھر گویا کہا جا انی زید عمر, تو آپ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی, دوسرے لفظ کو لے آئے. تو یہ زید یہ آپ غلطی کی وجہ سے کہہ بیٹھے تھے, تو یہ غلطی سبب بنی بدل کے لانے کا, آپ سے کیا ہوئی؟ غلطی. تو اسی وجہ سے آپ عامر جو صحیح لفظ تھا لے کر آئے, اسی لیے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غلط. یعنی یہ غلط نہیں ہوتا یہ معنی نہیں, ہاں غلطی اس کے لانے کا سبب بن گئی, زبان سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. تو اس لیے آپ غلطی سے زید کہہ بیٹھے تھے تو فوراً پھر آپ نے عامر کہا, تو غلطی اس عامر کے لفظ کے لانے کا سبب بنی ہے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الغلط کہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہاں بدل الغلط کو ذکر نہیں کریں گے, بدل الکل کو بھی ذکر کریں گے, بدل البعض کو بھی, بدل الاستعمال کو بھی, لیکن بدل الغلط کو ذکر نہیں کریں گے, کیونکہ بات چل رہی ہے فصاحت کی, اور فصاحت کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بدل الغلط فصاحت میں سے نہیں ہے بھائی, خارج ہے. تو کہتے ہیں والبدل یکون لزیادت التقریر والایضاح, اور بدل جو ہوگا وہ زیادہ پکا کرنے کے لیے, زیادہ پختہ کرنے کے لیے, والایضاح اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے ہوگا. کیونکہ مبدل منہوں کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ تمہید کے طور پر, اور بدل تو کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے. تو جب تمہید کے بعد ایک چیز ذکر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگی؟ زیادہ وضاحت ہوگی, زیادہ وہ چیز پکی ہو جائے گی. نحو مثال کے طور پر قدیم ابنی علی, قدیم ابنی آیا میرا بیٹا علی, کون؟ علی, میرا بیٹا علی آیا. تو یہ ابنی یہ متکلم کا جو بیٹا ہے, اور علی اور علی اگلا جو بدل ہے, تو مبدل منہ کیا ہے؟ ابنی میرا بیٹا, اور علی کیا ہے؟ بدل ہے. تو یہ دیکھیے علی ابن کا کل ہے, جو ابن اس کا بیٹا ہے وہ اسی کا نام کیا ہے؟ علی ہے. تو یہ بدل الکل ہوا. نحو قدیم ابنی علی فی بدل الکل, جیسے کہ آیا میرا بیٹا علی, یہ کس میں کہیں گے؟ بدل الکل میں. وسافر الجند اغلبہ فی بدل البعضی, اور یوں کہیں گے سفر کیا, سفر پر نکلا الجند, جند کہتے ہیں لشکر کو, اغلبہ ای اکثرہ, سفر پر نکلا وہ لشکر, اغلبہ یعنی اس کا اکثر حصہ. مثلا لشکر تھا 10,000 کا, تو اس کا اکثر کیا ہو جائے گا؟ 7,000, 8,000 جتنا بھی کہہ لیں. تو یہ 7,000 ہو یا 8,000, یہ اس 10,000 کا کل ہے یا جز ہے؟ جز ہے، تو اس لیے اس کو بدل البعض کہتے ہیں کہ یہ اس کا بعض ہے بھائی. تو سافر الجند اغلبہ، تو الجند ہوا مبدل منہ اور اغلبہ کیا ہوا بدل. وسافر الجند اغلبہ فی بدل البعض، اور سفر کیا اس لشکر نے یعنی اس کے اکثر حصے نے، یہ کس میں کہیں گے بدل البعض میں. ونفعنی الاستاذ علمہ، نفع دیا، نفعنی نفع دیا مجھے الاستاذ استاد نے، علم ہو یعنی اس کے علم نے، نفع دیا مجھے استاد نے یعنی اس کے علم نے. اب الاستاذ ہے مبدل منہ اور علم ہو کیا ہے بدل ہے، اور یہ استاد کا علم یہ نہ استاد کا کل ہے نہ اس کا جز ہے. ہاں علم کا اسے تعلق ہے، علم کا کیا ہے اسے تعلق ہے، تو یہ کیا ہوگا بدل الاستعمال. نفعنی الاستاذ علمہ، نفع دیا مجھے استاذ نے یعنی اس کے علم نے، فی بدل الاستعمال، یہ کس میں کہیں گے بدل الاستعمال میں. بھائی اگلے سال آپ مختصر المعانی پڑھیں گے بھائی، اس میں علامہ طفتازانی بدل الاستعمال کی بڑی پیاری تعریف لکھتے ہیں بھائی، بڑی پیاری تعریف. انہوں نے تو کیا تعریف کی، عام نحو کی کتابوں میں کیا لکھتے ہیں، بدل الاستعمال وہ ہے جو مبدل منہ کا کل بھی نہ ہو اور اس کا جز بھی نہ ہو، ہاں اس کے ساتھ تعلق ہو اس کا، یہ ہے بدل الاستعمال. وہاں علامہ طفتازانی بیان کرتے ہیں کہ بدل الاستعمال وہ ہے، بدل الاستعمال وہ ہے جہاں مبدل منہ، کون پہلے آتا ہے مبدل منہ اس کی بات کروں گا، بدل الاستعمال وہ ہے جہاں مبدل منہ فعل کا محل نہیں ہوتا بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آئے جو اس فعل کو قبول کرے. توجہ ہے، بدل الاستعمال میں مبدل منہ جو ہوتا ہے یعنی جو پہلے آتا ہے وہ فعل کا محل نہیں ہوتا بلکہ ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کر لے قبول کر لے. دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی، بدل الاستعمال کی مثال کیا ہے، سلیبا زیدن صوبہ، سلیبا زیدن صوبہ، چھینا گیا زید کو. اب بھائی زید کو زید سے کوئی چھین سکتا ہے، مجھے بتائیے، زید کو زید کی اپنی ذات، زید سے آپ اس کی کتاب چھین سکتے ہیں، اس کی سائیکل چھین سکتے ہیں، لیکن خود اس کو تو نہیں چھین سکتے. لیکن آیا کیا سلیبا زید، چھینا گیا زید کو. تو دیکھو سلیبا ہے فیل اور زید کیا ہے مبدل منہ اور آگے صوبہ کیا آئے گا بدل. تو جب صرف کہا جا گیا سلیبا زید، مبدل منہ اس سلیبا فیل کو قبول ہی نہیں کر رہا، زید کو تو زید سے چھینا ہی نہیں جا سکتا بھائی، تو ذہن ابھی بھی منتظر ہے کہ کیا معنی زید کو چھینا گیا، کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو کیا کرے اس چھیننے والے فعل کو قبول کرے. اور پھر آگے صوبہ کا لفظ آتا ہے اور وہ پھر بتلاتا ہے کہ یہ چھینا کس چیز کو گیا ہے، اس کے کپڑوں کو چھینا گیا ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ تو بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں کہ جہاں مبدل من ہو وہ فیل کا محل نہ ہو یعنی وہ فیل کو قبول نہیں کر رہا، ذہن ابھی بھی منتظر ہوتا ہے آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو کیا کرے فیل کو قبول کرے. جیسے یہاں سلیبا کا فیل ذکر کیا گیا تھا، زید کا لفظ سلیبا کے فیل کو قبول نہیں کر رہا، ذہن ابھی بھی منتظر تھا آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو اس فیل کو کیا کر لے قبول کر لے اور بات ٹھیک ہو جائے. یا جیسے اوپر والی مثال ہے کتاب میں، نفعنی الاستاذ علمہ، نفع دیا مجھے استاد نے. اب کسی کی ذات من حیث ذات کسی کو نفع نہیں دے سکتی، کسی کی ذات من حیث ذات کسی کو نفع نہیں، تو استاد کی ذات من حیث ذات آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتی. ہاں استاد کا کوئی وصف ہے کوئی فعل ہے وہ آپ کو کیا کر سکتا ہے نفع دے سکتا. یہ جیسے سونا ہے، سونا جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو وہ ذرا بھی نفع نہیں دے گا، ہاں جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کیا کرے گی آپ کو نفع دے گی. تو کسی چیز کی ذات ان حیث ذات کسی کو نفع نہیں دیتی بلکہ اس کا کوئی وصف وغیرہ ہوتا ہے جو انسان کو نفع دیتا ہے. تو یہاں بھی جب کہا گیا نفع عن الاستاذ، ف فائدہ دیا مجھے استاذ نے، نفع دیا استاذ نے، تو یہ الاستاذ مبدل من ہو، یہ نفع دینے کے فعل کو قبول نہیں کر رہا، ذہن ابھی بھی منتظر ہے، آگے کوئی لفظ آنا چاہیے جو اس فعل کو کیا کرے، قبول کرے، اور آگے فعل وہ کیا لفظ آیا، علم ہو، معلوم ہو کس چیز نے نفع دیا، استاذ کے علم نے. بھائی بات سب کو سمجھ میں آگے، یہ معنی ہے وَنَفَعَنِ الْاُسْتَازُ عِلْمُهُ فِي بَدَلِ الْاِشْتِمَالِ، یہ کس میں کہیں گے، بدل الاشتمال میں. اچھا اب آپ کو بھئی بدل کی ساری قسمیں پتا چل گئیں، ایک ہے بدل الکل، ایک ہے بدل البعض، ایک ہے بدل الاشتمال، اور ایک بدل الغلط بھی ہے، لیکن اس کی فصاحت میں گنجائش نہیں ہے بھائی. ہاں نحو میں اس کو ذکر کرتے ہیں کہ بہرحال چیز ہے، آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے بھائی. اچھا اب آپ مجھے بتائیے بھائی کہ یہ کون سا بدل ہے، جاءنی زید اخوک، جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید آپ کا بھائی، تو یہ اخو کا یہ کیا ہے، زید کا کل ہے، تو یہ کیا ہوا، بدل الکل. اچھا اور مجھے بتائیے مثلا جاءنی زید اخوہ، جاءنی زید اخوہ، یہ کون سا بدل ہے جی، بدل الکل ہے، جاءنی زید اخوہ، آیا میرے پاس زید اس کا بھائی، یاد رکھیے یہ بدل الغلط ہے، یہ کیا ہے، کیوں بھائی، دیکھیے کیا آیا، مبدل منہ کیا ہے زید، اور بدل کیا ہے اخوہ اس کا بھائی، یعنی زید کا بھائی. اب آپ مجھے یہ بتائیے زید کا بھائی زید کا کل ہے، کل نہیں وہ تو الگ ہے، زید کا جز ہے وہ زید کا بھائی، وہ اس کا جز بھی نہیں ہے، سمجھ میں آیا بھائی، تو یہ کیا بنائیں گے اس کو جی، بدل الغلط، بدل الغلط بنائیں گے، بدل الاستعمال بھی نہیں بنا سکتے، کیوں نہیں بنا سکتے، کیونکہ بدل الاستعمال میں تو مبدل منہ فعل کو قبول ہی نہیں کرتا، سلیبا زیدن، زید کو چھینا گیا، زید کو تو چھینا ہی نہیں جا سکتا، اور یہاں پر ہے جاءنی زیدن اخوہ، جاءنی زیدن، زیدن جاء کے فعل کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، زید آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، زید تو آ سکتا ہے، وہ تو فعل کو قبول کر رہا ہے، لہذا یہ بدل الاستعمال بھی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، بدل الغلط. آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ آپ کے پاس زید کا بھائی آیا ہے، غلطی سے زید کہہ بیٹھے تھے، پھر فوراً ہی اگلے ہی لفظ میں اس کی اصلاح کر دی کہ زید نہیں آیا بلکہ کون آیا ہے، اس کا بھائی آیا ہے، جاءنی زید اخوہ. تو یہ مثال ہے بدل الغلط کی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.